على حبيبك خير الخلق كلهم. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تلک خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہم یہ شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. مقام نبی تو مقام نبی ہے، صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے انشاءاللہ. مقام نبی تو مقام نبی ہے، صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے. ہتھیلی پہ سر کو لیے پھر رہے ہیں، امانت ہے ان کی بسد شان دیں گے. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، قابل فخر اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج 19 مئی جمعۃ المبارک کا دن ہے اور سفر المظفر کی آج 14 تاریخ ہے. کئی عنوانات ہیں جن پر آج گفتگو کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج دینی اور مذہبی جماعتوں اور سپاہ صحابہ کی اپیل پر پورے ملک میں ہڑتال کی جا رہی ہے. اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے مسلمانوں میں آگہی اور شعور پیدا کرنے اور دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے یہ ہڑتال کی اپیل کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات نے یہ جان کا خبر، یہ المناک خبر بھی سن لی ہوگی. حکیم العصر مجدد وقت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی کو گزشتہ روز کراچی میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے، اور آپ بخوبی آگاہ ہے کہ سپاہ صحابہ کے ساتھ ان کا کتنا گہرا تعلق تھا. ایک مشفق باپ اور مربی کی طرح ان کے دست اقدس کا سایہ ہمارے سروں پر تھا. صرف سپاہ صحابہ ہی نہیں، آج پاکستان کی ساری دینی اور مذہبی جماعتیں اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہی ہیں. پورا عالم اسلام اس سانحہ پر سوگوار ہے. آپ کی شخصیت مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں اور علم اور تحقیق سے ان کو واسطہ ہے، ان کے طبقے میں بھی آپ کی شخصیت ایک مسلمہ حیثیت کی حامل تھی. اللہ تعالی نے بڑی ہی کمالات اور بڑے ہی اعلی مقامات سے انہیں سرفراز فرمایا ہوا تھا. اسی طرح آج مجھے اس بات پر بھی گفتگو کرنا ہے کہ یہ کس قدر ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ پاکستان میں قاتل دندناتے پھرتے ہیں، ہماری قیادت اور ہمارے اکابر و علماء کے قتل کی منصوبہ بندی کر کے قاتلوں کی سرپرستی کرنے والے لوگ اپنے آپ کو ہر قانون اور آئین سے ماورا اور بالا خیال کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ضلع بندی نہیں ہے، زبان بندی کا کوئی آرڈر نہیں ہے، اور موجودہ دور میں بھی جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس دور میں انصاف کا علم بلند ہوگا، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو کہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے بزرگ، ہمارے رہنما مولانا لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالی گولیوں کا نشانہ بنے اور ہمیں ان کے جنازہ تک میں شرکت کرنے کی اجازت نہ دی جائے اور ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا جائے، آخر اس کا کیا جواز ہے؟ یہ وہ مختلف عنوانات ہیں جس پر میں نے آج گفتگو کرنا ہے. سب سے پہلے میری مقصد مجھے اس عنوان پر بات کرنا ہے کہ آج کی اس ہڑتال کی اپیل کیوں کی گئی. ہڑتال بظاہر دکانیں بند کرنا، کاروبار بند کرنا، بازار بند کرنا، اپنے آپ کو نقصان دینے، قومی سطح پر، ملکی سطح پر کروڑوں اور اربوں کا نقصان پہنچنے کا ذریعہ اور واسطہ ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ آخر اس اپنی ذات اور قوم اور ملک کے لیے نقصان اٹھانے کا فیصلہ کیوں کرنا پڑا؟ ہر حکومت یہی کہا کرتی ہے کہ ہڑتال نہ کی جائے کیونکہ اس سے قومی سطح پر نقصان ہوتا ہے. یہ بات حقیقت ہے، ہڑتال کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس نوبت تک پہنچنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ہڑتال کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے؟ بظاہر ہڑتال نقصان کا باعث بھی ہے، لیکن پورے ملک کی عوام اگر مل کر کسی بات پر احتجاج کرنا چاہیں، اگر کوئی مطالبہ پیش کرنا چاہیں، کسی مطالبے کو اپنی متفقہ زبان کی صورت دینا چاہیں، تو پھر ہڑتال کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے. اگر سارے لوگ مل کر گلیوں میں آئے، جلوس نکالیں، احتجاج کریں، توڑ پھوڑ کریں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں، یہ تو پھر لا آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا ہی پرامن راستہ ہوتا ہے کہ اپنے مطالبے کے لیے دکان بند کر دی جائے، بازار بند کر دیا جائے، تاکہ اس بار بند بازار کو دیکھ کر یہ احساس ہو بانا حکام کو کہ یہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں، اس ظلم کی مذمت کر رہے ہیں اور اس مطالبے کے اوپر ان لوگوں کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور اصرار ہے کہ ان کا یہ مطالبہ تسلیم کیا جائے. 19 مئی کی آج کی ہڑتال کی اپیل اس لیے کی گئی کہ پاکستان میں ایک قانون بن چکا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء علیہم السلام میں سے کسی ایک کو سب و ستم، گالی گلوچ اور بد زبانی کا نشانہ بنائے، کسی ایک مقدس پیغمبر اور رسول کی ذات اطہر پر تبرہ بازی کرے، بد زبانی اور دریدہ داری کا انداز اپنائے، ایسے شخص کو پاکستان کے قانون کے مطابق اس کی سزا سزائے موت دی جائے گی. سزائے موت کا یہ مطالبہ پاکستان کے قانون بن کر ضابطہ قانون میں داخل ہو چکا ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس قانون کی مخالفت غیر مسلم قوتیں اور طاقتیں تو کر ہی رہی ہیں. بڑے بڑے ملک اس قانون پر پاکستان کو آئے روز بنیاد پرستی کے طعنے دیتے چلے آئے ہیں. لیکن اس قانون کی مخالفت کچھ بد باطن, کچھ کور باطن اور کچھ بے ضمیر اور ضمیر فروش سر خرید لوگ جو اپنے آپ کو مختلف این جی اوز کے ذمہ دار کہتے ہیں, تنظیمیں بنا رکھی ہیں, غیر ملکی پیسہ لے کر, غیر ملکی سرمایہ لے کر پاکستان میں اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے, اسلامی روایات کو ختم کرنے کے لیے, اسلامی شعار کو تباہ کرنے کے لیے, نظام اسلام کے نفاذ کے ہموار ہونے والے راستوں کو بند کرنے کے لیے یہ تنظیمیں آئے روز سرگرم عمل رہتی ہیں. ہمیشہ ان تنظیموں میں جو لوگ ہیں وہ اپنے نام, اپنی برادری اور نسل کے اعتبار سے اپنا تعارف مسلمان کے ناطے کراتے ہیں اور ہمدردیاں ہمیشہ ان کی غیر مسلموں کے ساتھ ہوتی ہیں. آج احتجاج ہو رہا ہے اس قانون کو ختم کیا جائے. کس قانون کو؟ کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی پیغمبر اور رسول کو گالی دے تو اسے سزا نہیں ہونی چاہیے. آخر دنیا کفر مل کر یہ مطالبہ ہم سے کس بنیاد پہ کر رہی ہے کہ آپ اجازت دے دیں کہ آپ کے ملک میں جو چاہے رسول اللہ کو گالی دے دیں. ہمارے ملک میں اور دنیا کے ملکوں میں یہ قانون موجود ہے کہ کوئی شخص کسی شریف کو گالی نہ دے, کوئی شخص کسی شریف انسان کی توہین نہ کرے, کسی کی حق کی عزت نہیں ہونی چاہیے, کسی کی توہین و تذلیل نہیں ہونی چاہیے. یہ قانون پوری دنیا میں موجود ہے. اس قانون کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرتا کہ جناب والا آپ اس بات کی کیوں پابندی لگا رہے ہیں کہ کسی آدمی کو گالی نہ دی جائے, کسی کی توہین نہ کی جائے, کسی کی حق کی عزت نہیں ہونی چاہیے, اس بات کا قانون کیوں بنا رہے ہیں؟ کوئی آدمی اس بات پر نہ پاکستان سے احتجاج کرتا ہے نہ اپنے ملک میں ایسا قانون ختم کرنے کے لیے کوشش ہے. ساری دنیا کفر مل کر اگر مطالبہ کر رہی ہے تو صرف ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ رسول اللہ کی توہین ہونی چاہیے. توہین کرنے والے کے لیے کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کی زبانیں رشدی ملوک کی طرح, راج پال کی طرح آزاد ہونی چاہیے. دنیا کفر کا جال لینا چاہیے. اگر تمہارے اثر میں آ کر, تمہارے دباؤ میں آ کر پاکستان کے کسی خبیث حکمران نے یہ قانون کبھی ختم بھی کر دیا تو پھر بھی پاکستان میں کسی شخص کو رسول اللہ کی توہین کی اجازت نہیں ہو سکے گی. گلی گلی سے غازی علم الدین پیدا ہوں گے, وقت کے ہاتھ بالوں کو واپس میں جہنم کر کے دم دیں گے. سمجھتا ہے کہ امریکہ کی ناراضگی سے ہم آگے نہیں چل سکیں گے, دنیا ناراض ہو جائے گی, ہم آگے ترقی نہیں کر سکیں گے, میں انہیں کہنا چاہتا ہوں امریکہ کی ناراضگی کے باوجود طالبان کا کچھ نہیں بگڑا ہے. پوری دنیا کی ناراضگی کے باوجود طالبان کو کوئی ختم نہیں کر سکا. امریکہ کی ناراضگی کے باوجود لیبیا کا کچھ نہیں بگڑا ہے. امریکہ کی ناراضگی کے باوجود عراق کا کچھ نہیں بگڑا ہے. امریکہ کی ناراضگی کے باوجود بہت سارے ملک ہیں جنہیں کچھ نہیں ہوا. تم امریکہ کی ناراضگی سے مت خوف کھاؤ, خدا کی ناراضگی سے بچو. کوئی ترمیم
حیران ہوں گے، خود برطانیہ میں امریکہ کے 52 صوبے ہیں، 52 صوبے، 52 اسٹیٹس ہیں، ایک ملک 52 صوبوں سے مل کر بنا ہے، امریکہ کے 20-25 صوبوں میں، برطانیہ میں، فرانس میں اور کئی، ڈنمارک میں، ناروے میں یہ قانون موجود ہے کہ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے اس کی سزا سزائے موت ہے. جب وہاں یہ قانون موجود ہے، امریکہ کی اپنی اسٹیٹس میں، برطانیہ میں، فرانس میں، ناروے میں، تمہارے ملکوں میں یہ قانون موجود ہے کہ جس نبی اور رسول کو تم مانتے ہو، جو اس کی گستاخی کرے، گستاخ کی سزا سزائے موت ہے. پابندیاں ہم پہ لگاتے ہو، دباؤ ہم پہ ڈالتے ہو، مطالبہ ہم سے کرتے ہو، ہم رسول اللہ کے گستاخ کی سزا کے اندر ترمیم کر لیں، کمزوری کر لیں. یاد رکھو، تمہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے شاید اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی محبت مسلمان کو رسول اللہ کے جوتوں سے لگی مٹی کے ساتھ ہے. شاید تمہارے دل میں جناب یسوع مسیح کا اتنا احترام نہیں ہوگا جتنا احترام مسلمانوں کے دلوں میں مکہ اور مدینہ کی گلیوں کا ہے. اتنا احترام ہے ہمارے دلوں میں. ہم سے مطالبہ کرتے ہو ہم اس قانون میں ترمیم کر دیں. اور پھر حیرت کی بات، ایسے ایسے الو کے پکھے جاہل بے وقوف لوگ کھڑے ہو گئے، علمی موچ گافیاں کرتے ہیں، کہتے جی حضور کی توہین پر کوئی سزا شریعت میں نہیں ہے، شریعت میں کوئی سزا نہیں ہے. یہ نئے نئے مجتہد، یہ خود ساختہ مفکر، تم نے شریعت پڑھی کون سی ہے؟ تم نے کس حدیث کا مطالعہ کیا ہے؟ تم کون سے قرآن کی بات کرتے ہو؟ اور تمہیں میں گستاخ رسول کی سزا قرآن سے دکھاتا ہوں، رسول اللہ کے دور میں دکھاتا ہوں، صحابہ کے دور میں دکھاتا ہوں، موجود ہے قرآن میں. یشاقون اللہ و رسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے لعنت ہے دنیا میں اور لعنت ہے آخرے میں. اور آگے چل کر قرآن نے کہا ملعونین، یہ لعنتی لوگ، یہ خدا اور رسول کی توہین کرنے والے، اینما سقفوا، یہ جہاں مل جائیں اخذوا، گرفتار کرو، وقتلوا تقتیلا، عبرت ناک انداز میں قتل کر دو. سورہ احزاب 22:12 قرآن بیان کرتا ہے، اینما سقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. یہ ملعون لوگ جو خدا کی توہین کرتے ہیں، وہ ملعون لوگ جو مصطفیٰ کی گستاخی کرتے ہیں، خدا کے رسولوں پر بدزبانی کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کی توہین کرتے ہیں، وہ پکڑائی نہیں، وہ کتے ہو تختی را، گرفتار کرو، قتل کر دو. تم کہتے ہو کہ قرآن میں سزا کوئی نہیں ہے. تم نے قرآن پڑھا کب ہے؟ تمہیں قرآن سے مس کیا ہے؟ تم نے قرآن دیکھا کب ہے؟ تم نے قرآن کو سمجھا کب ہے؟ ہر آدمی یہ سمجھتے ہیں، ترجمے والا قرآن لے کر رات کو سوتے وقت 2-4 صفحات پڑھ لیے، صبح کو اس کا سمجھتا میں علامہ بن گیا، صبح کو اس کا سمجھتا علامہ بن گیا. ہم یہ عجیب ہے دین، بیچارہ اتنا مظلوم ہے دین. کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں ڈاکٹر ہوں، آؤ مجھ سے سرجری کروا لو، آؤ مجھ سے آپریشن کروا لو، آؤ مجھ سے انجیکشن لگوا لو. ہر آدمی کہتا ہے سند ہے، تجربہ ہے، کچھ پڑا بھی ہے، سند لاؤ، تجربہ لاؤ، پھر مانیں گے کہ تو ڈاکٹر ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں انجینئر ہوں، میں آرکیٹیکٹ ہوں. ہر آدمی کہتا ہے سند ہے، تجربہ ہے. ایک آدمی کہتا ہے مجھے وکیل کر لو، میں بڑی باتیں کرنا جانتا ہوں، بڑی تقریریں کرنا جانتا ہوں، بڑا باعث پر تاثیر ہوں، شورا نوا خطیب ہوں، مجھے وکیل کہہ لو. لوگ کہیں گے قانون پڑھا، ڈگری ہے، سند ہے. وکیل کے لیے ڈگری کی ضرورت ہے، انجینئر کے لیے ڈگری کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے لیے ڈگری کی ضرورت ہے، افسر بننے کے لیے ڈگری کی ضرورت ہے، اور کاسٹ بھرتی ہونے کے لیے ڈگری کی ضرورت ہے، علامہ اور مفتی بننے کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں، کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں۔ جس میں دو چار حرف پڑھ لیے کہتے ہیں علامہ، میں خود بھی ان کو سمجھتا ہوں، میں خود بھی ان کو سمجھتا ہوں۔ دو چار کتابیں پڑھ لی تم نے، تم دین کو سمجھنے والے بن گئے۔ ڈاکٹری کا کورس 4 سال کا ہے، انجینئرنگ کا کورس ہے، اور کورسز ہیں، کوئی 6 سال کا کورس ہے، کوئی 4 سال کا کورس ہے، کوئی 8 سال کا کورس ہے۔ یاد رکھو، ایک مسلمان میں دین بننے کے لیے 11 سال کا کورس ہے، 11 سال لگانے پڑتے ہیں۔ ایک شخص قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری، پھر حدیثوں کا حافظ، فقہ پڑھا ہوا، ادب پڑھا ہوا، تفسیر پڑھا ہوا، حدیث پڑھا ہوا، منطق پڑھا ہوا، فلسفہ پڑھا ہوا، ساری چیزیں پڑھتا ہے، 9-11 سال تک پڑھتا ہے۔ ایک شخص کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، کہتا جی میں بھی علامہ ہوں۔ یہ بڑے بڑے علامے نہیں، علامے ہیں، علامے نہیں، علامے ہیں۔ سورہ فاتحہ نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، صحیح کلمہ نہیں آتا، لیکن باتیں ایسے کریں گے جیسے مفکر اسلام ہوتے ہیں۔ مجھے ایسے بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، کہتے ہیں جی دیکھیں آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے طائف کے بازاروں میں پتھر برسائے، جنہوں نے گالیاں دیں، حضور نے تو دعائیں دی تھیں، حضور نے تو دعائیں دی تھیں، اور تم مکی دور کی بات کرتے ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، تم مکی دور کی بات کرتے ہو، میں تمہیں مدنی دور میں لاتا ہوں۔ آ مدنی دور میں تمہیں پتا چل جائے گا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کو سزا دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابو داؤد شریف نے کتاب الحدود میں بھی ذکر کی ہے، کتاب التحریم ام میں بھی ذکر کی ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی لوڑی، اس کا مالک تھا ایک نبینا شخص رسول اللہ کا صحابی تھا، اس کی لوڑی سے اس کے 2 بیٹے تھے، لیکن اس کی لوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بدزبانی کیا کرتی تھی، غصہ کیا کرتی تھی۔ یہ نبینا صحابی اسے روکتا تھا کہ میرے رسول کی شان میں گستاخی مت کرو، رسول اللہ کی شان میں بے ادبی مت کرو، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں آتی، تو میرے بچوں کی ماں ہے، میرے ساتھ تیرا رویہ شائستہ ہے، تیرے اخلاق میرے بارے میں بہت اچھے ہیں، تو خدمت گزار ہے، وفا شعار ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، یاد رکھ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، مگر تو رسول اللہ کی توہین کرتی ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے کہا میں تو کروں گی، اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اگر تو حضور کی توہین کرے گی تو میں تجھے جواب بھی دے دوں گا۔ کیا ہوا جو آنکھوں سے نبی نہ ہوں مگر دل کی آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں؟ کیا ہوا جو میں دنیا کو نہیں دیکھتا مگر رسول اللہ کی محبت نے تو چاروں طرف میرے اجالا کر رکھا ہے؟ رات ہوئی اس کی لوڈی سو جاتی ہے، ٹٹول ٹٹول کر اپنے گھروں میں تلاش کرتا ہے کوئی چیز مل جائے، اچانک اسے کھدائی کرنے والی کدال مل گئی، جسے آپ بیلچہ بھی کہیں، کدال مل گئی جو پتھر کھودنے کے لیے کام آتی ہے، کدال ہاتھ میں لی، ٹٹول تک دوڑتا اپنی بیوی کے پاس پہنچا، دیکھا کہ سو رہی ہے، اٹھا کر کدال اس کے پیٹ میں گاڑ دی، پیٹ میں گدار ڈال دی، پھر اس وقت تک نہیں اٹھا جب تک یہ ملونہ مر نہیں گئی۔ جب واسطے جہنم ہوئی، ہاتھ دھوئے، صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فجر کی نماز ادا کی، حکم میں پڑی علامے دار کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، مجھے بتلایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرو کر کیا تھا، احساس ہونا اللہ خوبو ان لوگوں کا رونا گوارا جاؤ، اس شخص پر خون معاف ہے، اس شخص پر خون معاف ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے اس سے، کوئی مطالبہ نہیں ہے اس سے، یہ شخص جو کام کر رہا ہے میرا فرض تھا، میرا حق تھا،
اس نے پورا کر دیا ہے. میں اس سے خوش ہوں, خدا اس سے خوش ہوں. کون سی تم نے حدیثیں پڑھ رکھی ہیں؟ کس بات کی بات کرتے ہو؟ اٹھاؤ تاریم المسلول الشافی من رسول امام ابن تیمیہ کی کتاب, جس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ قبیلہ ختمہ کی ایک عورت تھی جو بارگاہ نبوت میں گستاخیاں کیا کرتی تھی, گستاخی کیا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے فلاں عورت مجھے گالیاں دیتی ہے, اس کی گالیاں سن کر مجھے تکلیف ہوئی ہے. کون ہے جو اس کی غذا سے مجھے بچائے؟ کون ہے جو اس کی زبان بند کرے؟ ایک تو واقعات نہیں, عقل کے اندر جہالت کے مجسم پیسرو تمہیں نظر آ رہے تو آج ہمیں ہم دکھاتے ہیں ہزاروں واقعات ہیں, سینکڑوں واقعات ہیں, اور رسول اللہ کے دور میں تمہیں ایک درجن واقعات گنا سکتا ہوں. حضور نے فرمایا کون ہے جو مجھے اس کے ظلم سے بچائے؟ وہ مجھے ادائیں پہنچاتی ہے اور وہ مجھے گالیاں دیتی ہے. تو فوراً حضرت عمیر ابن ابی سبجد رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ اٹھے, اٹھ کر گئے, جا کر اس عورت کو قتل کر دیا. واپس آئے قتل کر کے, نماز پڑھی, حضور نے سلام پھیرا, فرمایا یا عمیر اقتل کا دن تو نروان, تو نے دن کے نروان کو قتل کر دیا؟ اس نے کہا الحمدللہ اللہ کے رسول, جس عورت نے آپ کو ایذا پہنچائی تھی میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے. فرمایا چادو ان تما حضرون گواہ جاؤ, اس عورت کا خون معاف ہے, اس کا قبیلہ, اس کے رشتے دار, اس کے بیٹے, اس کے بھائی, اس شخص سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا, میں رسول اس کا خون معاف کرتا ہوں. کہ اس اور شخص نے عمیر ابن ابی نے جو کام کیا ٹھیک کیا. ایک اور عورت ہے, یہ واقعہ بھی ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک اور عورت, یہ کون ہے؟ یہ عمیر ابن امیہ کی بہن ہے. اس کا کام کیا تھا کہ یہ صبح شام رسول اللہ کی گستاخی کیا کرتی تھی. بھائی نے کہا بہن سمجھو میں مسلمان ہوں, ٹھیک ہے تم مشرکہ ہے, تم مومن نہیں ہے, مگر یاد رکھ تم مومن نہیں, زبردستی تجھ سے اسلام کا مطالبہ نہیں کرتا. میں مسلمان ہوں, کبھی نہیں کہتا کہ زبردستی مسلمان کروں تجھے, لیکن یہ بات مجھ سے برداشت نہیں کہ تو کافر ہو کر رسول اللہ کی توہین کرے, حضور کی گستاخی کرے. بعد آج گستاخی سے ناباز آئی, جوان بیٹے تھے, کہنے لگی مجھے کون پوچھ سکتا ہے؟ بھائی نے کہا ٹھیک ہے, گیا ہاتھ میں تلوار لی, سکی بہن کی گردن اڑا دی. حضرت زبیر ابن عمیر ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن اڑائے. گردن اڑانے کے بعد محسوس کیا کہ میرے بھتیجوں کو نہیں پتا چلا, خاندان والوں کو کوئی علم نہیں کیسے کس نے قتل کر دیا. سن رہے ہیں کیا باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ بھتیجوں نے سوچ کر کہا فلاں شخص ہمارا دشمن ہے, اس نے قتل کیا ہوگا, ہم مقدمہ اس پہ درج کراتے ہیں, ہم اسے نامینیٹ کرتے ہیں. یہ محسوس کیا خود رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. حضرت عمیر ابن امیہ خود پیش ہوئے, عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری بہن تھی, ماں داد تھی, ایک باپ ایک ماں کی نسل سے ہم بہن بھائی تھے, میں مسلمان وہ مشرکہ تھی, لیکن آپ کی بارگاہ میں گستاخی کرتی تھی, مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں قتل کرایا. آپ نے فرمایا پھر عرض کیا میں اس لیے آیا ہوں ابھی اس کے بیٹے آپ کے پاس آئیں گے, وہ کسی اور کا نام لیں گے, کسی اور کو قاتل قرار دیں گے. اللہ کے رسول قاتل کوئی اور نہیں, میں خود ہوں, میں خود قاتل ہوں. آپ کی مرضی وہ سزا چاہے آپ دے دیں, میں اسے یہ برداشت نہیں ہو سکا, میں یہ کام کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ کرتا ہوں. ابھی آپ تشریف فرمائی تھے, تھوڑی دیر کے بعد, یہ حوالہ طبرانی میں الطارم المسلول میں موجود ہے, تھوڑی دیر کے بعد اس مقتولہ عورت کے بیٹے پہنچ گئے, اس کا خاون پہنچ گیا, رشتے دار پہنچ گئے. آگے کہا کہ فلاں شخص نے فلاں انسان نے فلاں محلے کے باسی نے ہماری عورت کو قتل کر دیا ہے، ہماری ماں کو قتل کر دیا ہے، ہمیں قصاص لے کر دیجئے، فلاں شخص ہمارا قاتل ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تمہارا قاتل واقعی تمہارا ماموں ہے۔ کھڑا ہو گیا ماموں، اس نے کہا میرے بھتیجو کوئی تمہارا قاتل نہیں، تمہاری ماں کا قاتل میں ہوں، اور میں نے اپنی بہن کو قتل کیا ہے۔ کیوں قتل کیا ماموں جان؟ کہا اس لیے قتل کیا ہے کہ رسول اللہ کی گستاخی کرتی۔ جب یہ بات سنی اب وہ خاموش ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے قتل کیا ہے تو فیصلہ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، حضور کیا فیصلہ دیتے ہیں؟ جو حضور فیصلہ دیں گے ہم وہ مان لیں گے۔ حضور نے فرمایا اللہ اچھا دوں اتنا دما حضر گرا جاؤ، اس عورت کا خون معاف ہے، اس عورت کا خون معاف ہے۔ راہ چل رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، سفر میں جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوران سفر ایک شخص کھڑا ہوا ہے پہاڑی پر، اس نے دور سے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے اور مسلمانوں کے لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ساتھ کر رہے ہیں۔ اس نے دور سے دیکھا، ظالم سے برداشت نہیں ہو سکا، جب اسے برداشت نہیں ہو سکا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالی دے دی، گالی دے دی حضور کو۔ یہ حوالہ مصنف عبد الرزاق، جو حدیث کی ایک مثبت ذخیرہ کتاب ہے، صحیح حدیث حوالہ موجود ہے، گالی دی، حضور کے کانوں میں گالی پہنچی، فرمایا کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذا سے ایذا کا جو ایذا اس نے مجھے پہنچائی ہے، کون ہے جو اس ایذا کا ایذا نہ کرے؟ حضرت زبیر نے فرمایا انا، اللہ کے رسول میں کس لیے ہوں؟ فرمایا جاؤ، گھوڑے پر سوار ہوئے وہ آگے بھاگے یا پیچھے بھاگے، کہا دشمن رسول بھاگ لے، بھاگ بھاگ اور بھاگ، گھوڑے سے اترے، کہا بھاگ، تو یہ نہ کہنا کہ گھوڑے نے ڈر کر تجھے تیرا پیچھا کیا، تو بھی پیدل بھاگ، میں بھی آ رہا ہوں، جو آتا ہے مقابلہ کر، رانی رسول کا بھی ہے، اب بھاگتا ہے نظام لیا، وہ بھاگا پیچھے بھاگے، پکڑا قتل کر دیا، قتل کر دیا۔ آئے اللہ کے رسول، جس بے ایمان نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ فرمایا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ وہاں ہے، اس کا سامان وہاں ہے، اس کی سواری وہاں ہے، اس کی تلوار وہاں ہے۔ فرمایا جاؤ زبیر، سامان بھی تمہارا، تلوار بھی تمہاری، سواری بھی تمہاری، جاؤ، یہ انعام ہے دنیا میں، جو آخرت میں ملے گا وہ خدا ہی جانتا ہے، جو آخرت میں ملے گا وہ خدا ہی جانتا ہے۔ کون سی کتابیں تم نے پڑھ رکھی ہیں؟ کن کتابوں کو پڑھ کر علماء بنے پھرتے ہو؟ اٹھاؤ بخاری شریف کو اٹھاؤ، تمہیں بخاری شریف میں ایک واقعہ نظر آئے گا۔ کعب ابن اسد یہ ہوں گی سردار تھا، اپنی قوم کا سردار، اس ظالم کی عادت یہ تھی کنجریاں پا رکھی تھی اس نے، طوائفیں ناچنے والی، یہ ناچنے والی طوائفیں، یہ مسلمانوں کی نسل نہیں، یہودیوں کی نسل، یہ یہودیوں کی نسل ہے جس نے لبادہ اوڑھ لیا ہے، یہ ابن سبا کی ذریت۔ کون تھا ابن سبا؟ یہودی تھا، مسلمانوں کی صفوں میں لے کر نسنس بدکاری کرنے والی قوم مسلمانوں سے تعلق نہیں رکھتی، یہودیوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے بدکار آتے پار رکھی تھی، جو شعر گایا کرتی تھی، گانے گاتی تھی، شعر رسول اللہ کی شان میں گستاخی پر مبنی ہوتے تھے، یہ انہیں انعام دیتا تھا، بڑے بڑے میلوں میں بھیجتا، سرداروں کے پاس بھیجتا، وہ گاتی، وہ ڈانس کرتی، اور گانے میں رسول اللہ کی ہجو کرتی، حضور کی توہین کرتی۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو کعب ابن اسد یہودی سردار کا سر قلم کرے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ بخاری شریف اٹھاؤ، علامے علامے بنے پھرتے ہو، علامے نہیں ہو، تمہیں تو بخاری کا حوالہ نظر نہیں آیا۔ جب آپ نے فرمایا کون ہے؟ حضرت محمد ابن مسلمہ، حضرت ابو عباس بن جبیر، حضرت باز بن بشیر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول ہم کس لیے ہیں؟ اجازت کی دیر ہے؟ حضرت محمد ابن مسلمہ نے عرض کی، اللہ کے رسول یہودی سردار ہے، آسانی سے ہاتھ میں نہیں آئے گا. کوئی ہیلے بہانے کی اجازت دے دو کہ ہیلے بہانے سے اسے ملنے. آپ نے فرمایا جاؤ اجازت ہے, چلے گئے. کہ میں محمد ابن مسلمان ساری مدینہ کے رہنے والا ہوں. اس نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا بات سنو, بات کی مجھے کچھ کرنا چاہیے, ہم مفلوک ہو گئے, ہم یہ ہو تباہ ہو برباد ہو گئے. اس نے کہا اور دو محمد کا ساتھ, تم مسلمان بننے کے لیے اکیلے کرتے تھے, تمہیں بڑا شوق تھا, اب آ گئے ہو کنگال ہو کر, بھوکے بن کر آ گئے ہو, اب مجھ سے مانگ رہے ہو, جاؤ میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہنے لگے تو سردار ہے یار, کچھ نہ کچھ تو دے دے. کہنے لگا ٹھیک ہے, میں تمہیں جو دیتا ہوں, کھجورے دیتا ہوں, مگر اس شرط پر کہ جب تک تم میرا قرضہ نہیں اتارو گے تمہاری عورتیں میرے پاس رہیں گی. خصلت دیکھو یہودیوں کی, بے ایمان یہودی کی خصلت دیکھو. انہوں نے کہا یار تو سردار ہے, ہم غریب لوگ ہیں, ہم اپنی عورتیں تیرے پاس دیں گے, بڑی تانے کی بات ہے, اور کوئی نرمی کر. کہنے لگا اپنے بچے ہمارے پاس رکھ دو. انہوں نے کہا ہمارے بچے بڑے ہوں گے, لوگ تانے دیں گے کہ تمہارے ماں باپ نے رہن رکھ دیا تھا, کوئی اور بات کرو. کہنے لگا پھر اپنا اسلحہ لے آؤ, اپنا اسلحہ لے آؤ, اپنا سادو سامان تلوار میزے بھالے اور جو زیرو تمہارے پاس ہیں وہ لے آؤ, وہ جمع کرا دو, مجھ سے لے جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کل آئیں گے, اسلحہ لے کر آئیں گے, کل آئیں گے, کل آئیں گے, اسلحہ لے کر آئیں گے. جناب بے فکر رہو, اسلحہ تیار ہے تمہارے پاس آنے کے لیے. پانچ ساتھی مل کر آگے, رات کا وقت ہے, وہ دادے یہاں سے اس سے دے رہا تھا, شراب کے جام کر رہے تھے. جا کے آواز دی, کون؟ کہنے لگے محمد ابن مسلمان. کہا ابن سے یہودی نے آواز سنی, نیچے ہونے لگا, بیوی نے پکڑ لیا. اس نے کہا نہ جا. کیوں؟ اس نے کہا میں نے علم نجوم سیکھا ہے, علم نجوم کے لحاظ سے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ جو آواز آئی ہے اس میں خون ہے, خون مت جاؤ. کہنے لگے کوئی خون سون نہیں ہے, اب تو موقع ہے مسلمانوں کے اسلحہ جمع کرنے کا. کوئی نہیں, تم آپ ڈر رہی ہے, مجھے جانے دو. دروازہ کھولا, ہاں آ گئے ہو؟ محمد بن مسلمان نے کہا آ گئے ہو. ملے؟ محمد بن مسلمان نے کہا یار تیرے بالوں سے بڑی خوشبو آ رہی ہے, بڑے خوشبودار ہے تیرے بال. کہنے لگا تو جانتا نہیں ہے کہ عرب کا سب سے بہترین نیا ترین عطر جو بنایا جاتا ہے وہ میرے گھر میں تیار ہوتا ہے, وہ میں اپنی زلفوں پہ لگاتا ہوں, اپنے وجود پہ مالش کرتا ہوں. کہنے لگا یار اگر اجازت ہو ایک مرتبہ پھر تیری زلفوں کو سونگ لوں. کہنے لگا ہاں ہاں. سر آگے کیا, انہوں نے بال پکڑ لیے. دوسرے نے کہا انتظار کیسی, اور کیسی انتظار, مدد چکا دے اسے, مارے پروار. سر تنگ سے جدا کر دیا, سر تنگ سے سرپنچ سے جدا کر دیا. جدا کر کے اگلے جمعے جدا کر کے فرمایا ٹھیک ہے, اسلحہ مانگا تھا مل گیا. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فجر کی نماز ہوئی, آپ نے فرمایا آئی حضرت محمد بن مسلمہ اسے اللہ کے رسول کام پورا کر دیا, کام پورا کر دیا. حضور نے فرمایا اگر کسی نے دیکھنا ہو اس شخص جسے خدا بھی راضی, مصطفیٰ بھی راضی اور محمد بن مسلمہ سے دیکھ لے. بہت سی کتابیں تم نے پڑھ رکھی ہیں, غیروں کی باتوں میں آ کر کہتے ہو کہ گستاخ رسول کی سزا ہی کوئی نہیں ہے. تم گستاخ رسول کی بات کرتے ہو, ہم تمہیں گستاخ صحابہ کی سزا منوا کر دم لیں گے انشاءاللہ. میں تو کہا کرتا ہوں مقام نبی تو مقام نبی ہے, صحابہ کی خاطر بھی ہم جانتے ہیں. صحابہ کی توہین کرنے والے کے لیے موت کی سزا ہوگی, جب صحابہ کی توہین کرنے والے کے لیے موت کی سزا ہوگی. کسی کو جرات ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ تک پہنچے, جرات ہی نہیں ہے, سوچ بھی نہیں سکتا. تو پاکستان کی حکومت, یہ ذمہ داری آپ پر ہے, قانون بن چکا, خبردار خبردار, اس قانون کو ٹوٹنے نہ دینا, اس قانون کو ٹوٹنے نہ دینا. جب میں ایم ایل اے تھا بے نظیر کے دور میں, انہوں نے دیکھا قانون تو نہیں بدل سکتا, اچھا ایسا کرو قانون کو بے اثر کر دو, قانون رہے مگر نام ہی رہے کام کا قانون نہ رہے. اس وقت اجلاس ہوا کرتے تھے, کہنے لگے جی اگر کوئی گستاخی کرے تو پرچہ نہ کاٹو, تھانےدار پرچہ نہ کاٹ سکے, ڈی ایس پی پرچہ نہ کاٹ سکے, اے ایس پی پرچہ نہ کاٹ سکے. بھائی پرچہ کون کاٹے؟ ڈی سی صاحب اجازت دے تب پرچہ درج ہو, تب پرچہ واہ واہ واہ. ایک آنے کی چوری ہو جائے پرچہ درج, لڑائی نہ ہو جب ہی میڈیکل بن جائے پرچہ درج, فراڈ کا پرچہ درج, چوری کا پرچہ درج, زخمی کا پرچہ درج, معمولی معمولی بات کا پرچہ درج, گستاخی رسوائی کی ہو جائے پرچہ درج نہ ہو, کیوں نہ درج ہو؟ کہتے ڈی سی صاحب آمد کو سیال میں تغیر ہو جائے, ایس ایچ او کہے میں بے اختیار ہوں, ڈی ایس پی کہے میں بے اختیار ہوں, اے سی مجسٹریٹ کہے ہم بے اختیار ہوں, اور آمد کو سیال والو جنگ میں جاؤ, ڈی سی صاحب کے پاس حاضری دو, پھر پرچہ ہوگا. اگر ڈی سی صاحب فارغ ہوئے ملیں گے, ورنہ پتہ نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے, وہ کہیں اور گئے ہوئے ہوں گے میٹنگ میں ہوں گے, پھر ملیں گے, پھر وہ بھی اوپر سے پوچھیں گے گستاخی رسول اللہ کی ہو گئی, توہین آمنہ کے نال کی ہو گئی, گاڑی کے نمبر اسلام کو دے دی گئی, رسول اللہ کی توہین ہو گئی, ڈی ایس پی بے اختیار, ایس ایس پی بے اختیار, ایس ایچ او بے اختیار, تھانہ بے اختیار, مجسٹریٹ بے اختیار, اے سی بے اختیار, نعرہ کہتے قانون پر, ارے سارے بے اختیار ہو, رسول کی ماری آئی تو بے اختیار ہو گئے, دنیا کا نقصان ہوا, اختیار آ گیا ہے, چوری ہوئی اختیار ہے, ڈکیتی ہوئی اختیار ہے, چار سو پیسی ہوئی اختیار ہے, لڑائی ہوئی اختیار ہے, شان رسالت میں گستاخی ہوئی اختیار کوئی نہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا جو سالت اور غیر مسلم قومی اسمبلی کے ممبران وہاں بیٹھا کرتے تھے, میں نے کہا پاگل نہ بنو, تم یہ مطالبہ کر رہے ہو یہ مطالبہ تمہارے گلے فٹ ہو جائے گا, تمہیں نقصان ہوگا. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مت مارو, اے تم یہ مطالبہ کرو جناب کہ جیسے گستاخی ہو فوراً پولیس پکڑ کر گرفتار کر لے, پرچہ کاٹ لے, تاکہ وہ آدمی محفوظ رہ جائے, تاکہ اس کی حفاظت پولیس پکڑ لے گی, پولیس کی کسٹڈی میں چلا گیا. پھر لوگ کہتے ہیں پرچہ کاٹو, پرچہ کاٹ گیا, لوگ گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں. پولیس کہتی ہم بے اختیار, انتظامیہ کہتی ہم بے اختیار, تو پھر کوئی علم الدین کہے گا پھر تمہارے اختیار میں نہیں ہے, پھر میں اختیار استعمال کر لیتا ہوں. ہاں کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ پھر گلی گلی صاحب اختیار کھڑے ہوں گے, پھر قانون کو ہاتھ میں لینے والے آ جائیں گے, یہ کام نہ کراؤ تمہارے خلاف جائے گا. جب میں نے یہ بات ان سے کہی تو کہنے لگے واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے یہ ہم ڈرتے ہی ہیں کہ سپاہی مسلمان ہوتا ہے, ایس ایچ او مسلمان ہوتا ہے, وہ جوش میں آ کر پرچہ کاٹ دیتا ہے. میں نے کہا آپ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ یہ مطالبہ کریں کہ جناب پرچہ کٹ جائے لیکن تفتیش ڈی ایس پی کر لے, تفتیش پر افسر کر لے, اگر پرچہ جھوٹا ہو اسے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے, پرچہ کینسل ہو جائے گا نا, تمہارے آدمی کی جان بچ جائے گی, اگر وہ بے گناہ ہوگا پرچہ کینسل ہو جائے گا, ایف آئی آر ڈسچارج ہو جائے گی. اگر تمہیں چھوٹے عملے پر اعتماد نہیں تو یہ مطالبہ کرو کہ بڑا افسر تفتیش کر لے, یہ مطالبہ مت کرو کہ پرچہ درج نہیں ہوگا, کیونکہ ڈی سی کے پاس لوگ بعد میں جائیں گے, پرچہ پہلے درج, پرچہ پہلے درج ہو جائے گا. کہا اللہ کی عدالت میں ملزم تمہارے پاس نہیں آئے گا, ادھر ہی چل جائے گا, ہے بہتر ہے تھانے کی حوالات میں بند کرا لو ورنہ پہلے ہی جناب قبر کی حوالات میں پہنچ جائے گا, بند کرا لو. اس وقت مان گئے, پھر پتہ نہیں کیا ہوا, اب دور آیا پھر کھڑی ہو گئی. یہ عجیب بات ہے, آج کی ہماری ہڑتال اس لیے بھی ہے کہ چلو الحمدللہ میں خیر مقدم کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں جنرل پرویز مشرف صاحب آپ کے اس فیصلے کو کہ آپ نے وضاحت کر دی کہ پرچہ ڈی سی کی اجازت پر نہیں ہوگا، پرچہ پہلے کی طرح پولیس والا کر سکتا ہے. ہم آپ کے اس فیصلے کا خیر مقدم اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ ضرورت مندانہ کام آپ نے کیا، خدشات دور کر دیے. پھر آپ کہیں گے کہ ہڑتال کیسی، بھئی ہڑتال کے اور بھی مقاصد ہیں. ہڑتال کا ایک مقصد یہ بھی ہے، یہ جو مادر پدر آزاد این جی اوز غیر ملکی ایجنٹ پاکستان میں آئے روز اسلام کے خلاف باویلا کرتے ہیں، غیر مسلموں کے نمائندے بن کر، کوئی واجپائی کا نمائندہ بن کر یہ پاکستان میں برہنا ناچ ناچتے ہیں، ان پر پابندی لگاؤ. ان پر کمال کی بات نہیں ہے، آدم طارق عمرے پر نہیں جا سکتا. میں نہیں جا سکتا، مجھ پر پابندی ہے، میں عمرے پر نہیں جا سکتا، میں اپنے پیر و مرشد کے جنازے میں نہیں جا سکتا، میں بہاول پور لودرا گجراوالا نہیں جا سکتا، میں اسلام آباد اٹک نہیں جا سکتا، مجھ پر پابندی ہے. نہ میں ملک کے اندر جا سکتا ہوں، نہ میں ملک سے باہر جا سکتا ہوں. وہ آتما جہانگیر کتی جہاں چاہے بھاگتی پھرے جاتی پھرے، اسے کوئی رکھنے والا نہیں. یہ جو این جی اوز بنی ہے وہ کیا کیا اس نے؟ وہ گئی وہاں واجپائی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر خشونت سنگھ کو نمستے کر کے ننگا ناچ ناچتی رہی، ننگا پدکاریاں کرتی رہی. پاکستان میں آ کر پاکستان کے اور کشمیریوں کے خلاف بیان بازی کرتی رہی، فوج کے خلاف بیان دیتی رہی، حکومت کے خلاف بیان دیتی رہی، اور پاکستان کے خلاف بھونکتی رہی، وہاں زنا کرتی رہی، بدماشی کرتی رہی، شرابیں پیتی رہی. پاکستان میں وہ آئی تو ہار پہن کر آئی، دانت کرتی ہوئی آئی، اور جناب بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہوئی آئی. کہاں گیا تمہارا قانون؟ کہاں گئی تمہاری حکومت؟ کہاں گئی تمہاری پولیس؟ کہاں گیا تمہارے بچے؟ کہاں گئی تمہاری حکومت؟ پکڑتے کیوں نہیں ہو ان کو؟ ہم پر پابندیاں، وہ بدماش آزاد کس لیے؟ کہ وہ امریکی ہے. امریکی چوہوں کو پلوں میں داخل کرو، اڑے باہر مت نکالو. یہ لچے لفنگے لوگ جنرل پرویز مشرف صاحب جو جا کے ہندوستان میں فوج کو گالیاں دیتی ہے، کشمیریوں کو گالیاں دیتی ہے، اسلام کو گالیاں دیتی ہے، وہ تمہاری وفادار نہیں ہو سکتی. لگام دو ان کے منہ میں. اس لیے بھی ہڑتال کی ہے، اس لیے بھی ہڑتال کی ہے کہ نواز شریف کے دور میں عدالت عالیہ نے کہا تھا سود حرام ہے ختم کرو، سود حرام ہے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے یہ کام نہیں کیا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب میں جھنگ سے 1992 میں ضمنی الیکشن لڑ کے پہلی مرتبہ کامیاب ہوا تھا، جب میں قومی اسمبلی میں پہنچا، شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں مجھے مولانا ضیاء القاسمی علامہ فاروقی شہید کو بلوایا تھا، کہا ہمارا ساتھ دو. میں نے کہا تمہیں تو ہم ہرا کر آئے ہیں، کون سا ساتھ مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے کوئی بات نہیں، بھول جائے وہ بات. میں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں ایک مطالبہ، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں ایک. کہنے لگا کیا مطالبہ؟ میں نے کہا پاکستان کی عدالت نے سود حرام کر دیا ہے، تم سودی نظام ختم کر دو، آدم طارق تمہارے ساتھ ہے. شہباز شریف نے کہا تھا ہم سود کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے. جنرل صاحب آپ تو عدالت کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں، پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ کرو، پاکستان سے سودی نظام کا. نواز شریف جو اسلام کا محمد تایا بنا پھرتا رہا، خاندان شریف قوم بدماشوں اور قاتلوں والے، اور بھٹو جیسا نابینا آدمی، اس نے جمعے کی چھٹی کر دی. نواز شریف نے جمعے کی چھٹی ختم کر دی، جمعے کی چھٹی. میں جیل میں تھا، آج میں کہتا ہوں بہت سارے وہ مولوی جو نواز شریف کے ساتھ تھے, جنہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے, آج وہ ہڑتال کی اپیل میں ہمارے ساتھ ہے کہ جمعے کی چھٹی بحال کرو. وہ سارا دن بھولے رہے, شام کو گھر آ گئے ہو, کوئی بات نہیں, مگر اتنا ضرور پوچھتا ہوں جس جمعے کی چھٹی کا مطالبہ کر رہے ہو, اور یہ جمعے کی چھٹی جب نواز شریف نے ختم کی تھی تم اس کے ساتھ کیوں رہے تھے؟ میں نے جو کہا تھا جیل سے, میں نے کہا صدر پاکستان جناب رفیق تارڑ صاحب, جناب قبلہ قادہ صوفی صاحب, جمعے کی چھٹی ختم ہو گئی, آپ صدر پاکستان ہیں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں 12-1 بجے تک کام کریں, پھر جناب اس کام سے فارغ ہو کر کپڑے پہنے, غسل کریں, سرما لگائیں, خوشبو لگائیں, اپنی صدارتی گاڑی پر بیٹھ کر فیصل مسجد میں جا کر جمعہ میں شامل ہو کر دکھا دیں, ہم مان لیں گے کہ جمعہ کی چھٹی نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جمعہ کی چھٹی نہ کرنے سے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی, جمعہ کی حاضری نہیں ہوتی. قرآن نے کیا کہا تھا, اذا نودی السلام, او ایمان والو جب جمعے کے لیے تمہیں پکارا جائے, فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البيع, خدا کے گھر کی طرف دوڑو, تجارت چھوڑ دو, دکان بند کر دو, دفتر بند کر دو, کاروبار بند کر دو, جمعہ کے لیے آؤ, جمعہ کے لیے. صدر صاحب آپ مجھے جمعہ پڑھ کر دکھا دیں, دفتری کام بھی کریں, جمعہ وقت پر پڑھ کر دکھا دیں, ہم مان جائیں گے. اچھا اگر چھٹی ختم ہی کرنا تھی تو اتوار کی بھی ختم کر دو, اتوار کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کل بھی اخباری نمائندوں نے کہا جی پوری دنیا میں اتوار کی ہو رہی ہے, میں نے کہا جھوٹ ہے, پاکستان کا پڑوسی ملک بھارت ہے, اس کے ساتھ ہماری تجارت ہے ہی نہیں, پھر پڑوسی ملک افغانستان ہے, اس میں جمعہ کی چھٹی, ایران میں جمعہ کی چھٹی, سعودیہ میں جمعہ کی چھٹی, عراق میں جمعہ کی چھٹی, انڈونیشیا میں جمعہ کی چھٹی, ملیشیا میں جمعہ کی چھٹی, مصر میں جمعہ کی چھٹی, شام میں جمعہ کی چھٹی, لیبیا میں جمعہ کی چھٹی, لبنان میں جمعہ کی چھٹی, چمپن اسلامی ملک ہے جہاں جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے, تمہیں اسلامی ملکوں کا کوئی بات نہیں ہے, تمہاری تجارت خراب ہوتی ہے, باقی اسلامی ملکوں کی نہیں ہوتی. پھر میرا سوال ہے, امریکہ ہے, برطانیہ ہے, یورپ کے باقی ملک ہے, ہالینڈ ہے, جاپان ہے, فرانس ہے, انہوں نے اتوار کی چھٹی کیوں کی ہے؟ وہ منگل کی کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہفتے کی کیوں نہیں کرتے؟ وہ بدھ کی کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے اس لیے نہیں کرتے کہ اتوار کو چھٹی ان کا مذہب ہے, اتوار کی چھٹی اور بغیر تو کافر اپنے مذہب کا پکا ہے, تم مسلمان آ کر مذہب چھوڑ رہے ہو, اسے اپنے مدد کا طرح سے تمہیں کوئی بات نہیں ہے. آج کی ہڑتال کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے, اتوار کی چھٹی ختم, یا چھٹیاں ویسے ہی ختم کرو, ورنہ جمعہ کی چھٹی کرو, ورنہ جمعہ کی چھٹی ختم کرو, اس لیے ہڑتال, ورنہ ہم قانون رسالت پر حکومت کا جو موقف آ چکا ہے ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں. اگر صرف اتنا مطالبہ ہوتا تو آج ہم ہڑتال کا مطالبہ نہ کرتے. اس کے باوجود ہم نے کہا جلوس نہیں ہوگا, زبردستی ہڑتال نہیں کرائیں گے, کوئی گنڈا گردی نہیں ہوگی, کوئی جاتی نہیں ہوگی, حضور کی عزت کا مسئلہ ہے, جس کا دل چاہے ہڑتال کرے, جس کا دل نہ چاہے ہڑتال نہ کرے. ایک بات ختم ہوئی, حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالی, ان کی شخصیت سے کون ہے وہ, ان کا میں کہتا ہوں ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ آزم تارک اور سپاہ صحابہ کے سر پہ دستے شفقت رکھتے تھے. ان کا کوئی قاتل نیا نہیں, وہی قاتل ہے جو مولانا حق نواز شہید کے قاتل ہیں, وہی قاتل ہے جو مولانا جنوروان فاروقی کے قاتل ہیں. آپ کو علم ہو نہ ہو, مولانا نے ایک کتاب لکھی ہے شیعہ سنی اختلاف, صراط مستقیم اور اختلاف امت, ایک ضخیم کتاب ہے, آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سپاہ صحابہ کے موقف کی کس طرح ترجمانی کی ہے. یہ کتاب ہی ان کا جرم تھا. اور میں آج کہنا چاہتا ہوں, مولانا جو امت چھوڑ گئے ان کی کتابیں
ان کا ورثہ، یہ ہمارے پاس امانت ہے، مولانا کی فکر کو پوری دنیا میں اسی طرح پہنچائے گئے جس طرح جنرل اور فاروقی کی فکر کے ترجمان ہیں۔ اور کسی کے قتل کر دینے سے قافلے رکا نہیں کرتے، اگر یہ رکنے والے ہوتے حق نواز کی شہادت کے بعد یہاں سے آواز اٹھنا بند ہو جاتی۔ اسحار القاسمی، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی، ان کے جانے کے بعد یہ آواز خاموش ہوتی، ہتھ کڑی اور بیڑی اس آواز کو خاموش نہیں کر سکی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا، حکومت اس بات کا نوٹس لے، کیا تکلیف تھی کہ ہمیں جنازے سے جانے پر روک دیا گیا؟ جنازے پر جانے سے اس وقت روکا جب میں جہاز میں سوار ہو رہا تھا، کیا تکلیف تھی؟ میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا زخم ہمیں لگا ہے جو سات صدیوں نہ بھر سکی، اس وقت ہمارے جذبات مشتعل، بے پناہ غم، بے پناہ دکھ ہے۔ مگر ریکارڈ کرو یہ بات، آج بھی کہتا ہوں کہ قتل و غارت گری مسئلے کا حل نہیں ہے، آج بھی کہتا ہوں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، جس کا کوئی قتل ہو جائے وہ کہتا ہم انتقام لیں گے، تم نے ایک شہید کیا تمہارے دس ماریں گے۔ میں سپاہی صحابہ کا صدر ہونے کے ناطے کہتا ہوں، شیعوں قادیانیوں، قتل و غارت گری مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ راستہ مت چنو، یہ راستہ بڑا خونخوار خوفناک راستہ ہے۔ تم نے ایک دلیل سے بات کرنے والا، ایک تعلق معلہ پیدا کر کے دنیا کو سراہ پہ چلانے والا، ایک صوفی فقیر منش انسان جس کے پاس لاٹھی تک نہیں ہے، شاخ تک نہیں ہے، تم نے ہتھوں پہ گولیاں چلا دی۔ یاد رکھو، دلیل والے لوگ اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر کلاشن کوف والے آ جائیں گے، تم روتے رہو گے، تمہارے رونے کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ اس لیے دلیل والے لوگوں کو مت روکو، مت گولیاں برساؤ، گولی مسئلے کا حل نہیں ہے، گاڑی مسئلے کا حل نہیں ہے، بات کرنا ہے تو دلائل سے کرو۔ اور میں اپیل کرتا ہوں سپاہی صحابہ پورے ملک میں کوئی بھی ڈھیگا مشتی، ہنگامہ آرائی، فساد یا لڑائی جھگڑا یا آگ لگانا یا اسی طرح کا کوئی ایسا احتجاج جس سے قانون جو ہے وہ ہاتھ میں آتا نظر آئے، سپاہی صحابہ کے کسی کارکن کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ صبر، تحمل، پالیسی کا انتظار کریں، ہم ساری جماعتیں مل کر فیصلہ کریں گی اس پر ہم نے احتجاج کیسے کرنا ہے۔ حکومت کو ہم وقت دے رہے ہیں، وہ قاتلوں کو پکڑے، قاتل کوئی نئے نہیں ہیں، کوئی باہر ملک سے نہیں آئے ہیں، اسی ملک کے قاتل ہیں، شیعہ قاتل ہیں، تحریک جعفریہ قاتل ہے۔ اسے تکلیف تھی مولانا یوسف لدھیانوی شہید سے کہ سپاہی صحابہ کی سرپرستی کیوں کرتے ہیں، انہوں نے کتاب کیوں لکھی، شیعہ اور اہل سنت اختلاف، شیعہ سنی اختلاف، صراط مستقیم، یہ تکلیف تھی، اس پس منظر میں دیکھ کر قاتل گرفتار کرو، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں۔ ورنہ احتجاج صرف سپاہی صحابہ نہیں، پھر سارے مل کر کریں گے، پھر سارے مل کر کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔